الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد گزشتہ اتوار بارش کے ہو جانے کی وجہ سے درس کا سلسلہ موقوف رہا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال رہے کہ ابھی سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے اور رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اللہ پاک خیریت سے ہم سب کو ماہ مبارک نصیب فرمائے اگلا جو اتوار آ رہا ہے اس میں چونکہ شب برات بھی ہے اسی رات اگلے اتوار چونکہ شام میں گہما گہمی ہوتی ہے افراتفری ہوتی ہے بھاگ دوڑ ہوتی ہے تو ویسے بھی ماشاءاللہ ہر شب برات میں ہمارے بڑے بھائی ہیں مفتی عمران الحق صاحب ان کا بیان ہوتا ہے عشاء کے بعد تو اگلے اتوار کا اصلاحی بیان چھٹی رہے گی رات عشاء کی نماز میں بیان ہوگا اسی کے بعد پھر دعا بھی ہوگی تو آج کا یہ بیان ہے انشاءاللہ اس کے بعد پھر رمضان سے پہلے ایک اور اتوار آئے گا زندگی بخیر کوئی رکاوٹ نہ ہوئی تو اس کے بعد ایک اور بیان ہو جائے گا اللہ پاک ہم سب کا آنا قبول فرمائے بات یہ ہے کہ انسان نیک محفل میں بیٹھتا ہے اچھی صحبت میں آتا ہے بہت ساری اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں بہت ساری باتیں جو پرانی ہوتی ہیں دل دماغ سے اوجھل ہو جاتی ہیں پھر دوبارہ تازگی مل جاتی ہے اور انسان کو عمل کرنے کے اندر جوش ملتا ہے جذبہ ملتا ہے ولولہ ملتا ہے شوق ملتا ہے بہت ساری نیکیوں کی فضیلت سامنے آ جاتی ہے بہت ساری عبادات بہت ساری اطاعت اور فرما برداریوں کے اوپر انسان کو ہمت اور توفیق نصیب ہو جاتی ہے ہمارا ایک دوست ہے دور سے آتا ہے لیکن بس بعض دفعہ ایک ہی بات انسان کے دل پر اثر کر جاتی ہے کسی جمعے میں میں نے بیان کیا ہوگا کہ انسان چہرے پر سنت کا نور سجاتا ہے یہ نور ایسی سنت ہے کہ قبر میں بھی انسان کے ساتھ جاتی ہے ابھی نو عمر ہے نو خیز ہے داڑھی پھوٹ رہی ہے لیکن اس کی دلی چاہت یہی ہے کہ میں اس داڑھی کے اوپر اس طرح نہ چلاؤں اور یہ سنت کا نور بچپن سے اپنے رخساروں پر اگاؤں اور چہرے کا نور بناؤں تو انسان کو اچھی محفل اچھی صحبت کی ایک بات بھی اس کے دل کے اوپر ہدایت کا باغ اگانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے ایک اور ہمارا نوجوان دوست ہے یہ جتنے بھی نمازی لڑکے آتے ہیں نوجوان دوست ہوں عمر رسید ہمارے بزرگ وہ تو ان کی دعاؤں کے زیر سایہ میں جیتا ہوں دعائیں لیتا ہوں لیکن یہ نوجوان طبقہ جو اس دور کے اندر مسجدوں سے جڑتا ہے نمازوں کا اہتمام رکھتا ہے اور پھر وہ مسئلے مسائل پوچھ کر اچھی باتیں پوچھ کر آگے چلتا ہے تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے ماں باپ کے لیے خوش نصیبی ہے کہ بچہ جوانی میں نیک ہو عبادت گزار ہو نمازی ہو پابند صوم و صلات ہو اور وہ جائز ناجائز کی تمیز رکھ کر چلتا ہو اچھے برے میں فرق رکھتا ہو اچھے ماحول سے جڑتا ہو تو اسی طرح جو بھی نوجوان لڑکے آتے ہیں مسجد میں جڑتے ہیں تو میں ہر ایک سے اپنی اچھی دوستی رکھتا ہوں تاکہ ہماری یہ دوستی اللہ کے لیے بن جائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بن جائے اور نہ جانے کہ ہمارے ذریعے سے کس کی نجات ہو جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے حدّ علی الخیر کفاعلہ جو شخص نیکی کی طرف رہبری رہنمائی کرتا ہے تو جتنا وہ رہنمائی پانے والا اس پر عمل کرتا ہے رہبری رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے تو سرخ اونٹوں کی پورے ریوڑ سے بھی زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے دنیا کی ساری نعمتیں بڑی بڑی سواریاں عمدہ اور قیمتی گاڑیاں ایک طرف لیکن اگر انسان کے کسی اچھے بول سے کسی نصیحت سے کسی خیرخواہی سے کسی مسئلے کے سمجھنے سمجھانے سے اس کو کوئی اچھی راہ مل گئی اور اس نے کوئی نیکی اپنا لی تو جتنی اپنائی اتنا ہی اس نیکی پر عمل کرانے والے کو بھی اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہے بہت بڑی سعادت ہے تو اسی طرح کا ایک نوجوان دوست ہمارا آتا ہے بیانات میں بیٹھتا اٹھتا ہے اس نے ایک دن مجھے بتایا کہ آپ کے بیان میں میں نے یہ شعر سنا تھا دل پہ لگ گیا کہ سبق راتوں کو اٹھ کر یاد کرنا سخت مشکل ہے مگر بیدار راتوں کی ریاضت کام آئے گی حقیقت یہ ہے کہ راتوں کو جاگ لے انسان عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے اہتمام سے رات کو جا کے وقت سے سو گیا صبح پھر اٹھ گیا وقت سے اللہ کی عبادت انجام دینے کے لیے اپنی نیند قربان کر دی چل پڑا بستر چھوڑ دیا سردیوں کے موسم میں نرم گرم گدے بستر لحاف چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کیا گیزر دستیاب تھا تو گرم پانی سے وضو کیا ٹھنڈی ہواؤں کو برداشت کرتا ہوا گرم لباس پہن کر مسجد کی طرف چل پڑا سردی میں آ رہا ہے گرمی میں آ رہا ہے دن کی نمازوں میں آ رہا ہے جا رہا ہے تو یہ راتوں کو اٹھ کر اپنی نیند قربان کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے تو یہ شعر بڑا پیارا ہے سبق راتوں کو اٹھ کر یاد کرنا سخت مشکل ہے مگر بیدار راتوں کی ریاضت کام آئے گی راتوں کو انسان جاگتا ہے، محنت کرتا ہے۔ یہ شعر میری والدہ مجھے سنایا کرتی تھی طالب علمی کے زمانے میں، جب امتحان کے دنوں میں میں رات دیر تک جاگتا تھا تو اس وقت پڑھتی تھی کہ سبق راتوں کو اٹھ کر یاد کرنا سخت مشکل ہے، مگر بیدار راتوں کی ریاضت کام آئے گی۔ وہی طالب علمی کے دور کی محنتیں ہیں، ماں باپ کی شفقتیں، محبتیں، دعائیں ہیں، استادوں کی نگاہ کرم ہے اور ان کی توجہات ہیں کہ آج اللہ پاک نے اپنے والد ماجد کی جگہ پر اللہ بٹھایا۔ ہمارے درمیان ہمارے بزرگ موجود ہیں جنہوں نے ہمارا طالب علمی کا دور دیکھا ہے کہ بھاگتا بھاگتا، ایک دن فرما رہے تھے کہ مجھے وہ رضوان بھی نظر آتا ہے کہ جو صبح صبح بھاگا دوڑا کتابیں بغل میں دبائے ہوا اسٹاپ پر آتا تھا اور بس میں لٹک جھٹک کے کہاں سے کہاں جاتا تھا۔ صبح و شام کی یہ محنتیں اللہ پاک کے فضل سے رنگ لائی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ طالب علمی کا دور ہو، پڑھنا پڑھانا ہو یا عبادت گزاری ہو، راتوں کو جاگنا، اللہ تعالیٰ کو منانا، اس کی رضا اور جستجو حاصل کرنا، آخرکار نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہے۔ وقت آنے پر اس کا پکا پکایا پھل انسان کو میسر ہوتا ہے۔ تو والدہ ماجدہ تو ہمیں پڑھائی کے اوپر سناتی تھیں، لیکن حقیقت پر مبنی ہے کہ وہی محنت آج کام آ رہی ہے الحمدللہ۔ اور اسی طریقے سے راتوں کو جاگنا، اللہ تعالیٰ کو منانا، قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے وہ بندے جو راتوں کو اپنے بستروں سے پہلوؤں کو دور رکھتے ہیں پھر ہمیں پکارتے ہیں، ڈر اور خوف بھی ہے، شوق اور ذوق بھی ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوف بھی ہے، ڈرتے ہیں، اپنی طرف دیکھتے ہیں، ڈرتے ہیں، میری رحمت کی طرف دیکھتے ہیں، تو ان کو شوق پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک بخش دیں گے، ترس کھا لیں گے، رحم و کرم فرمائیں گے۔ ایسے ملے جلے تاثرات والوں کے لیے جنہوں نے رات کو اپنی نیند قربان کی، میٹھی نیند قربان کر کے اٹھ کر چلے آئے، یا اپنے گھر میں مصلی پر کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، فرمایا کہ انہوں نے آنکھوں کی میٹھی نیند کو قربان کیا، اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بدلہ بھی ایسا عطا فرمائیں گے۔ فرمایا کہ ہم وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے ان لوگوں کو، تلذ العیون، جس میں آنکھوں کو لذت نصیب ہوگی، وفیہا ما تشتہیہ الانفس و تلذ العیون، ایسی جنت تمہیں دیں گے اس بدلے کے اندر کہ تم نے اپنی نیندیں قربان کی ہیں، جنت کی وہ ساری نعمتیں تم کو حاصل ہوں گی جو تم چاہو گے۔ ما تشتہیہ الانفس، جو دل چاہے گا وہاں تم پاؤ گے، وہ تلذ العیون، آنکھوں کی مٹھاس والی نعمت تمہیں عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں تم نے اپنی آنکھوں کو بے آرام کیا تھا، ہماری خاطر جگایا تھا، حرام سے بچایا تھا، آج ان آنکھوں کو اللہ پاک وہ لطف، وہ حلاوت، وہ مزے، وہ ذائقے عطا فرمائیں گے، سب سے بڑھ کر لذت دیدار، اللہ پاک اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ یہ وہ لذت اور وہ حلاوت اور وہ ذائقہ اور مٹھاس ہوگا جس کے آگے جنت کی نعمتیں بھی ہیچ معلوم ہوں گی۔ تو یہ میں نے کہا کہ نیک محفلوں میں انسان اٹھتا بیٹھتا ہے، کوئی بھی بات دل پر لگ جاتی ہے، اثر انداز ہو جاتی ہے، تو وہی ایک جملہ، وہی ایک نصیحت بسا اوقات بہت بڑا انسان کے لیے ہدایت کا باعث بن جاتی ہے۔ تو یہ محفلوں میں آنا، وقت نکالنا، خواتین کا بھی آ جانا، مرد حضرات کا اکٹھا ہو جانا، اور آپ حضرات کے آنے کی برکت سے مجھے بھی بہت سارا کچھ سننے سنانے کو، پڑھنے پڑھانے کو، کہنے کو، اور اپنے اوپر عمل کرنے کو بہت سارے مواقع مل جاتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا ابتدائی دور اور انتہائی دور، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ فرمایا کہ جب میں نے واعظ و نصیحت کرنا شروع کیا اس دور میں، اور اب جو میرا آخری دور ہے اس میں زمین اور آسمان کا فرق آ گیا کہ واعظ و نصیحت کرنے میں سب سے زیادہ اپنی ذات کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ انسان جو کہہ رہا ہے خود اس کی ذات کے اوپر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اس کا فائدہ، اس کا نفع اس کی ذات کو بھی ملتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ جب انسان کوئی بات کہتا ہے، صاف ستھری بات ہو، میٹھا انداز ہو، اور انسان وزندار بات کہہ رہا ہو، معاملات کا صاف ہو، تو چھوٹی بات، آسان بات، سہولت والی بات بڑی جلدی اثر انداز ہو جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ کہی جائے، ہمدردی اور خیرخواہی اور محبت کے ساتھ کی جائے، نرم رویے کے ساتھ کی جائے، اچھے انداز میں کی جائے، طنز تانے کے انداز میں نہ ہو، نشتر چبونوں کے انداز میں نہ ہو۔ آگ بگولا ہو جاتا ہے انسان کسی کو اگر طنز اور تانے کا نشانہ بنایا جائے۔ اس لحاظ سے ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ جب کبھی انسان کبھی بھی کسی کو کوئی نیک بات کہتا ہے تو ضرور بھی ضرور سامنے والا اس کا اثر قبول کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ موسم آ رہا ہے انشاءاللہ، شعبان المعظم جا رہا ہے، اور ابھی 15 شعبان آ رہی ہے، وہ بھی بڑی بابرکت رات ہے۔ شعبان کا مہینہ خود بڑا بابرکت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر کثرت سے روزے رکھتے تھے، اپنے اللہ کو منانے میں لگے رہتے تھے، آپ کے اللہ تو ہر وقت آپ سے راضی، اور آپ کی آیتوں کے اندر ایسے بڑے بڑے اللہ پاک نے وعدے اتارے ہیں، آپ کی تعریفیں اتاری ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو بڑے پیارے اخلاق کے اوپر فائز ہیں، اور یا ایها النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ہمارا کوئی دوست ہمیں کہتا ہے کہ آج تو بڑے چمک رہے، انسان خوش ہو جاتا ہے کہ میرے دوست نے میری تعریف کر دی، आज बड़े अच्छे लग रहे हैं, इंसान भूल जाता है खुशी से कि मेरे दोस्त ने, मेरे महबूब ने मेरी तारीफ की है। किसी चीज की इंसान लिबास की, शक्ल सूरत की, बनाव सिंगार की तारीफ मिल जाए, खुश हो जाता है, खुशी से फूले नहीं समाता। यहां अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियां जहां बजा कुरान करीम में जिक्र फरमाते हैं। इस आयत में भी फरमाया, इन्ना अरसलनाक शाहिदन व मुबशिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा, चमकता हुआ हमने चिराग बनाया है आपको, नूर हिदायत का चिराग, ऐसा रोशन चिराग के मंबे उलूम है, मंबे मारिफत है, सरचश्मा हिदायत है कि आपसे हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत खदीजा कुबरा, हजरत अली, हजरत बिलाल हबशी, हजरत अम्मार, हजरत खब्बाब, ये हजरात ये चिराग रोशन हो रहे हैं। एक के बाद दीगर इन चिरागों से बड़े बड़े चिराग रोशन होते, तो आज जो हमारे दिलों के अंदर ईमान का चिराग रोशन है, ये वहीं से इसका आगाज हुआ है। नूर से नूर फैलता चला गया, मोहब्बतें, मारिफतें और ताल्लुक और अच्छी सोहबतों के वो असरात के जो सीना बसीना चलते चले आ रहे हैं, दू बदू रू बरू महफिलों और मजलिसों के अंदर जो अनवारात मुंतकिल होते हैं, इसका बड़ा गहरा असर होता है। पाकिजा महफिलों में फरिश्ते आकर उसको ढांप लेते हैं छतरी की तरह, तजलियात, सुकून और इत्मीनान अल्लाह ताला की तरफ से अनवारात और बरकात के नुजूल होते हैं। जहां जिस महफिल और मजलिस में अल्लाह ताला की बातें हों, अल्लाह ताला की यादें हों, अल्लाह ताला के जिक्र हों, कुरान और हदीस के तस्किरे और चर्चे हों, बुजुर्गान दीन के वाकयात और हालात हों, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये ऐसी मुबारक महफिलें हैं कि इनके साथ सरसरी और आर्जी तौर पर बैठने वाला भी महरूमुल किस्मत नहीं रहता। सिनेमा हॉल हैं, नाच गाने की महफिलें हैं और उल्टे सीधे कहां कहां अल्लाह ताला को नाराज करने के प्रोग्राम किए जाते हैं। अलमान वल हफीज के जहां सरासर नहुसतें बरसती हैं, ऐसे माहौल में अल्लाह का बबाल, अल्लाह का कहर, गैज़ और गजब, नाराजगी के सामान, नहुसतें फिटकारे बरसती हैं। और ये खित्ते मुबारक पाकीजा साफ सुथरे के इंसान खामोशी से भी आकर बैठ जाए, फरिश्ते, जिन्नात, इंसान, अनवारात और तजलियात और बरकात के जहूर हैं। खैरु बिकाइल अर्द मसाजिदुहा, बेहतरीन रुए जमीन के खित्ते वो मस्जिदों के टुकड़े हैं, जिनको अल्लाह पाक ने तहत थरा से लेकर इला अनानी समा, आसमान की बुलंदियों तक अल्लाह पाक ने नूर का मुजस्सम बना रखा है। ऐसी महफिलों में आ जाना, अपना वक्त इंसान अल्लाह ताला की यादों में, अल्लाह ताला की बातों में, इबादत गुजारी में अगर लगाता है, यकीनन बहुत बड़ा फायदा पाता है। इखलास वो चीज है कि इंसान हर अपने कौल फैल में, नकल हरकत में अल्लाह ताला को राजी करने का इरादा रखे कि बस मेरा अल्लाह खुश हो जाए, मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। हमारे बुजुर्ग हैं हजरत मौलाना हकीम अख्तर साहब रहिमहुल्लाह, फरमा रहे थे अपने एक बयान में कि इखलास की बड़ी फिक्र रखा करो, हर काम, हर अमल, हर अंदाज, हर कोई रिश्ता नाता निभाना हो, कोई लेन देन हो, कोई मामलात हो, कोई मेल जोल हो, हर चीज में नजर बस अल्लाह ताला की जात पर हो। रिश्तेदारी भी निभानी है, कहीं मिलने जुलने जाना है, कहीं शादी ब्याह है, कहीं खुशी गमी है, कोई भी मौका आ गया, कोई लेन देन का मरहला आ गया, सिर्फ नियत यह हो कि मेरा अल्लाह राजी हो जाएगा, उसने मुझे खूनी रिश्ते दिए हैं, वजअलहु नसबन वसहरा, मुझे रिश्तेदार अता फरमाए। दुनिया में कितने बेचारे ऐसे बेसहारा लावारिस अफराद हैं। एक दिन जनाजा आया था, मजमा तो माशाल्लाह यहां हमारा नमाजियों का बड़ा था, लाने वालों ने बताया कि ये लावारिस जनाजा है और एक अच्छे घराने के अफराद ने इनको अपने घर में रखकर कहीं कमरा उमरे में जगह देकर सारा देखभाल ये वो आखिर तक इलाज मुआवजा करते रहे। अल्लाह को प्यारे हो गए, खानदान, रिश्तेदार, भाई बहन कोई नहीं, रिश्तों के एतबार से भी कोई लावारिस थे। एम्बुलेंस में रख के उनके जनाजे को तैयार करके लाया गया और यहां जनाजा पढ़ा के दफना दिया गया। दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता। मैंने पहले भी किस्सा सुनाया, कोरोना का दौर चल रहा था, एक भाई अपनी एक बहन का जनाजा लाया, कोरोना का शिकार, पूरी बस खाली, और वहां भाई के पास हबीबिया में जनाजा था, पता चला बस पूरी खाली है, एक भाई और एक बहन, बहन का जनाजा, भाई साथ में, एकाध कोई अफराद साथ में थे, और बताया कि बस वो अफराद नहीं है खानदान के घराने के। तो भाई को बड़ा वो हुआ, एहसास हुआ कि इतनी भरी दुनिया के अंदर ऐसे भी अफराद होते हैं कि जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता। भाई ने ऐलान कर दिया नमाजियों में कि भाई जिस किसी के पास वक्त हो हम सब मिलकर चलते हैं, हमारी एक मोमिन मुसलमान बहन का जनाजा आया है, इसमें शिरकत करते हैं, क्या पता है इसकी बरकत से हम सबकी बख्शिश और मगफिरत हो जाए। बाकायदा रिवायत है, पास ऐसे नेक अल्लाह के बंदे और बंदियों के जनाजे होते हैं कि जनाजे पढ़ने वालों की बख्शिश अल्लाह पाक फरमा देते हैं कि मेरे महबूब का जनाजा है, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले। अल्लाह पाक बसा औकात अपने किसी महबूब बंदे और बंदी के जनाजे में शिरकत करने वालों की बख्शिश और मगफिरत फरमा देते हैं। और बाज दफा होता है कि जाने वाला तो बड़ा गुनाहगार है, सिया करतूत करने वाला था, बदकार था, लेकिन जनाजे में किस्मत से अल्लाह का कोई गहरा दोस्त मौजूद था, कोई वलीउल्लाह उसमें शरीक था, और सब दस बदुआ अल्लाह के आगे खड़े हो गए,
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، درود شریف پڑھی، مغفرت کی دعائیں ہو رہی ہیں. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا، یہ دعائیں ہو رہی ہیں. اللہ کا ایک محبوب بندہ بھی اس میں موجود ہے جس کی سفارش اللہ پاک رد نہیں فرماتے. فرمایا کہ بعض دفعہ جنازے میں شرکت کرنے والے اللہ کے نیک بندے کی دعاؤں سے اس جانے والے کا بیڑا پار ہو جاتا. تو اس لحاظ سے بھائی نے وہاں اعلان کر دیا کہ بھائی چلتے ہیں، تو پوری بس بھر گئی. نمازیوں میں ماشاءاللہ جوش اور ولولہ، قدردان ہوتے ہیں سارے، اپنے امام کو چاہنے والے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ ہماری بھی یہاں بڑی قدر محبت اللہ کے فضل و کرم سے. پرسوں میں نے اعلان کیا کہ کل مجھے جانا تھا وہاں ٹنڈو آدم مسجد کی تعمیر کے لیے. الحمدللہ جمعہ میں تذکرہ کیا، رات عشاء میں تذکرہ کیا، اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ایک ہی دن میں ایک بڑی رقم تیار ہو گئی. کل ماشاءاللہ وہاں پہنچ کر میں نے حوالے کر دی. اللہ تبارک و تعالی نے فضل فرمایا کہ رشتے ناطے عطا فرمایا، وجعلہ نسبا وصہرا. تو رشتے ناطے بھی اگر انسان نبھا رہا ہے، بھائی بہن کیا، بہن بھائی کیا جا رہی ہے، کوئی آیا کسی کا مہمان نوازی کے ذریعے اکرام کیا جا رہا ہے، کوئی بھی معاملہ ہو، تو حضرت حکیم اختر صاحب رحم اللہ فرماتے تھے کہ ہر چیز میں نظر اللہ کی ذات پہ رکھا کرو کہ اللہ خوش ہوگا. رشتہ نبھا رہا ہوں، کچھ دینا ہے، کچھ لینا ہے، کہیں جانا ہے، کہیں آنا ہے، کسی سے میل ملاقات ہے، کوئی معاملات ہیں. حدیث مبارک میں تو یہاں تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ایک شخص تھے جو کسی دوسری بستی میں جاتا ہے اپنے کسی دوست سے ملنے کے لیے، اس کی دوستی صرف اللہ کی وجہ سے ہے، دینی دوستی ہے، دینی تعلق ہے، دینی رشتہ ہے، اس سے ملاقات کے لیے کوئی اللہ کی نسبت سے کسی سے دوستی اور تعلق تھا کہ چلو میں مل کے آ جاؤں، زیارت کر کے آ جاؤں، میں ملاقات کر کے آ جاؤں، دعائیں لے لوں، دعائیں دے دوں، اس نیت سے چل پڑا. فرمایا کہ راستے میں اللہ پاک نے انسانی شکل میں ایک فرشتہ کھڑا کر دیا، اور راستے میں ملا کہ بھائی کہاں سے آئے ہو، کہاں جا، فلاں بستی سے آ رہا ہوں، فلاں بستی میں جا رہا ہوں، کیوں، کیا کام ہے، ایک فلاں میرا دوست رہتا ہے، اس سے میرا دینی رشتہ ہے، اس سے ملنے جا رہا ہوں، تمہارا کوئی قرضہ، کوئی تعلق، کوئی حق، کوئی معاملات، کچھ لینے دینے جا رہا، کرنے کچھ بھی نہیں، بس میرا دوست ہے، اللہ کی رضا کے لیے مجھ سے اس سے محبت ہے، اس محبت کے نبھانے کے لیے جا رہا ہوں، بس اس سے میرا ایک تعلق ہے، ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. تو اس فرشتے نے خوشخبری دی کہ خوش ہو جاؤ، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے اسی طرح محبت فرما رہا ہے جس طرح تم اپنے اس دوست سے محبت کر رہے ہو اللہ کی ذات کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے اس طرح والہانہ محبت فرما رہے ہیں. تو محبت ہو، تعلق ہو، رشتوں کا نبھانا ہو. حدیث مبارک جمعہ کے دن میں نے سنائی تھی کہ جو شخص بھی من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے محبت کی اللہ کے لیے کی، دشمنی اور عداوت رکھی تو اللہ کے لیے رکھی. یہود ہوں، نصارہ ہوں، ہندو ہوں، دشمنان اسلام ہوں، قادیانی ہوں، دوسرے دشمنان صحابہ ہوں، دیگر کوئی بھی ملحد ہوں، ان سے ہماری دشمنی اور نفرت دین کی وجہ سے کہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے رسول کا دشمن ہے، ہمارے والد کا، ہماری والدہ کا کوئی دشمن ہو، ہمارے نانا کا، ہمارے دادا کا کوئی دشمن ہو، ہم بھی دل میں دشمنی رکھتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کا دشمن ہے. تو جو ہمارے صحابہ کا، ہمارے اہل بیت کا، ہمارے اکابرین اور اسلاف کا، بڑوں کا دشمن، وہ ہمارا دشمن، یہ دشمنی اللہ کے لیے ہے، اس میں ذاتیات نہیں ہے. تو جس نے محبت کی اللہ کے لیے، انبیاء، صلحاء، اولیاء، اتقیاء، صاحب ایمان، ہر طرح کے یہ رشتے ناطے جو اللہ نے عطا فرمایا، یہ محبت ہے اللہ کے لیے، اور نفرت عداوت ہے اللہ کے لیے، کسی کو دیا اللہ کے لیے اور روک لیا ہاتھ اللہ کے لیے. آج کل جو بائیکاٹ چل رہا ہے اسرائیلی مصنوعات کا، دیگر ان کے معاونین کا، تو یہ روکنا، ہاتھ کا روکنا کہ میں نہیں دوں گا، دو پیسے کی چیز بھی نہیں خریدوں گا، تو یہ اللہ کے لیے ہے. یا کسی اور دشمن دین کو کسی خرافات کے اندر گناہ سے بچانے کے لیے، گناہ کے معاملات میں مدد نہ کرنے کے لیے روک لیا اپنا ہاتھ. تو فرمایا کہ دیا اللہ تعالیٰ کے لیے، ہاتھ روکا اللہ تعالیٰ کے لیے، تو یہ چار خوبیوں کا مالک، فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان کامل ہے. دینا، لینا، محبت، نفرت، یہ سب اللہ کی ذات کی خاطر ہو. تو فرمایا کہ ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھا جائے، کہیں جا رہا ہے، کہیں آ رہا ہے، سودا سلف لینے جا رہا ہے، چلو اپنے بچوں کی میں محنت مزدوری کر رہا ہے، اپنے بال بچوں کے لیے لقمہ حلال کمانے کے لیے نیت اچھی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نیت کے اندر، اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کر لو، تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. ہر عمل اسی نیک نیتی سے ہو کہ میرا اللہ خوش ہوگا. اگر انسان صبح سے شام تک کمائی کر رہا ہے، لاکھوں کروڑوں کمائے، لیکن نیت اچھی ہے، اپنے بال بچوں کا لقمہ حلال سے پیٹ پالوں گا، مالدار ہو جاؤں گا، غریبوں کی مدد کروں گا، اور اپنے گزر بسر اچھے طریقے سے انجام دوں گا، اور اپنا دن بدن حلال ذریعے سے انسان ترقی کی راہیں ہموار کرتا چلا جائے، اس میں کوئی ممانعت نہیں. میں جتنا زیادہ مالدار ہو جاؤں گا اتنے زیادہ زکات مجھ پر آئے گی، میں زکات دوں گا، غریبوں کا بھلا ہوگا، میں راہ خدا میں اپنا مال خرچ کروں گا، اور موقع بموقع اللہ کے راستے میں تعاون کروں گا، ایک نیک نیتی کے ساتھ، بھلے وہ جس نیت کے ساتھ بھی پھر آگے محنت کرے، جس انداز سے بھی محنت کرے، نیت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. فرمایا کہ بہترین لقمہ انسان کا وہ ہے، بہترین درہم و دینار وہ ہے جو محنت کر کے اللہ کے انسان اپنے بیوی بچوں کو حلال روزی کھلاتا ہے، اجر و ثواب ملے گا آخرت میں ایک ایک چیز پر، درہم و دینار کے خرچ کرنے پر، روپیہ پیسہ خرچ کرنے پر، اعلیٰ درجے کا صدقہ قرار دیا ہے، کہ لوگ میں حلال کما کر لایا, محنت مزدوری کر کے لایا, انسان راستے میں گزرتا ہے نا دیکھ کر ترس آتا ہے, بعض بےچارا سیدھے سادھے ٹھیلے کے بعد تھوڑی سی چیزیں رکھے بیٹھے ہوئے, کوئی سبزی بھاجی ہے, کوئی پھل فروٹ ہے, کوئی چھوٹا سا اثاثہ سرمایہ, اور بساؤ کا صبح سے شام تک بےچارے بیٹھے ہوئے مکھیاں اڑا رہے ہیں اور کوئی گھاک نہیں لگتا, کبھی لگ گیا دو پیسے کما کر خوشی خوشی اپنے گھر چلے گئے. حضرت مولانا مولانا سجاد نعمانی صاحب ہندوستان کے بڑے اکابرین میں سے, ہمارے بزرگوں میں سے, اللہ پاک ان کو سلامتی عطا فرمائے. اپنے والد ماجد کا واقعہ بتاتے ہیں کہ میں بچہ تھا, چھوٹا سا تھا, ابا جی کے ساتھ چلتا تھا, تو اس زمانے میں تو یہ تانگے وانگے ہوتے ہوں گے, گھوڑا گاڑی ہوتی ہوگی, سادی سی سواریاں ہوتی تھیں. تو فرماتے ہیں میں بچپن میں جب اپنے والد کے ساتھ سفر کرتا تھا, ابا جی نکلتے گھر سے سواری میں بیٹھ جاتے, میں بھی ساتھ بیٹھ جاتا, ہم چلتے رہتے, اکثر بیچتے میری نظر جب ابا جی پر پڑتی تو ابا جی رو رہے ہوتے تھے, آنسو ٹپکتے تھے, میں دیکھ لیتا تھا کہ ابا جی چپ چاپ روتے ہوئے جا رہے ہیں کیوں. تو بچہ تھا, بے تکلفی تھی, بچہ بچپن میں بے تکلفی سے اپنے ابا اما سے سوال کر لیتا ہے. فرمایا کہ میں نے ابا سے پوچھا تو گول کر گئے, اصرار جب کیا تو فرمانے لگے کہ بیٹا جب میں چلتا ہوں سر راہ مجھے اللہ کے بندے نظر آتے ہیں جو روزی کمانے کے لیے کھڑے ہیں. اب ہم جب گزرتے ہیں کہیں پان کا, کہیں سبزی کا, کہیں پھل فروٹ کا, کہیں دکان ہے, کہیں مختلف چیزیں انسان جب نظریں پڑتی ہیں, سب اپنے روزگار کے لیے اپنی اپنی محنت سجائے بیٹھے, تو فرماتے تھے کہ میں گزرتا جاتا ہوں, اللہ کے بندوں کو دیکھتے جاتا ہوں, ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ تیرے بندے محنت کر رہے ہیں, صبح سے شام تک نکلے ہوئے ہیں روزی کمانے کے لیے, حلال پیسہ کمانے کے لیے, تو دعائیں دیتا جاتا ہوں کہ اللہ ان کو روزی عطا فرمائے, ان کی جو بھی اپنی زبان میں دعائیں آتی تھی دل دماغ میں. تو اندازہ لگائیں ایسی مخلصانہ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہوں گی کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے, اور یہ اللہ والے محدث بڑے عالم دین, للہیت اور فنائیت میں ڈوبے ہوئے انسان آنسو بہا کر اللہ میں سے سفارشیں کرتے جا رہے ہیں کہ یا اللہ یہ مشکل میں کھڑا ہے, یا اللہ یہ پریشانی میں ہے, یا اللہ اس کی آسانی فرمائی, کوئی کھڑا ہوا ہے یا اللہ اس کو منزل پر خیر سے پہنچا دے, یا اللہ پریشان ہے. تو یہ گہرائی کی باتیں, یہ صرف اللہ کی ذات سامنے ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے الخلق عیال اللہ, پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. احب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالی, اللہ کے نزدیک اس پوری مخلوق میں بہترین اور پسندیدہ محبوب بندہ وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھائی کرتا ہو, ہمدردی اور خیر خواہی کرتا ہو, حسن سلوک کے معاملات کرتا ہو, جس درجے تک اس کا بس چلتا ہو ان کے ساتھ خیر خواہی کے معاملات کرتا ہو. تو فرمایا کہ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر لو, تھوڑا عمل بھی تمہاری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. اخلاص یہی ہے کہ ہر عمل, ہر بات, ہر قول, ہر فعل, ہر نقل و حرکت, یہ سارا میرا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو, شاید میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اور جہاں گناہ کا معاملہ ہو جائے ڈر اور خوف کو سامنے رکھے, وہاں پھر اللہ میں کی غفور اور رحیم صفت کا سہارا لے کر گناہ گناہگار نہ ہو جائے, جری نہ ہو جائے, سرکش نہ ہو جائے, باغی نہ ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو اس کے غفور اور رحیم کی صفت کا سہارا لے کر نہ سمیٹے. جب کسی گناہ کا موقع آ جائے پھر وہ اللہ میاں کا غیظ و غضب, جاہو جلال, اس کی گرفت, اس کا انتقام, اس کا عذاب, اس کا دوزخ, یہ ساری چیزیں سامنے رکھے تاکہ بچ جائے, ڈرتا رہے, خوف زیادہ رہے. یہ الگ بات ہے کہ گناہ ہو جائے خدا نہ خواستہ فوراً توبہ استغفار کر کے معافی مانگ لے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دیں گے, لیکن نوبت ہی نہ آئے. وفاداری کا ثبوت تو یہ ہے کہ گناہ کیے بغیر ہی ساری زندگی وفاداری میں گزارتا چلا جائے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر عمل اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو, خوش کرنے کے لیے. تو حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرما رہے تھے کہ ہر کام کے اندر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت رہے کہ یا اللہ آپ راضی ہو جائیں, آپ کو میرا یہ عمل پسند آ جائے, آپ کو میری یہ ادا پسند آ جائے, آپ کو میرا کام پسند آ جائے, اور ساتھ میں بے بسی کا اور کمی کا اظہار بھی کرتا رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے معمول بتایا جمعہ کے دن بیان میں کہ آپ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ جب سال بھر کے اعمال میرے بارگاہ رب الجلال میں پیش ہوں تو پورے مہینے میں میں روزے میں گزر رہا ہوں, بھوکا اور پیاسا ہوں. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے, اس میں ایک اور وجہ بھی آئی, فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں آئندہ پیدائش ہونے والے تمام بچوں کے نام فرشتوں کے حوالے کر دی جائیں گے, اس سال یہ نو مولود دنیا میں آئیں گے, اور فلاں 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 سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں افراد جو دنیا سے جائیں گے, 6 ارب کے آس پاس انسانیت زمین پر بسی ہوئی ہے, تو ظاہر ہے کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ دنیا سے جاتے ہیں اور دنیا میں آتے ہیں. تو فرمایا کہ اگلے سال اس شعبان سے اگلے شعبان تک جتنے افراد کو دنیا سے جانا ہے ان کی پوری فہرست نام بنام وہ فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے, فلاں ابن فلاں, فلاں ابن فلاں, فلاں ابن فلاں, فلاں دن, فلاں تاریخ, فلاں وقت, فلاں موقع, فلاں جگہ. یہ روح قبض ہو گئی, پورا لمحے کا ایک نظام ہے, تکوینی سسٹم ہے. پورا منظم مربوط نظام چلتا ہے. آپ جو گئے تھے معراج میں وہاں آپ نے آوازیں سنی ہیں, کاغذ کے اوپر جب قلم چلتا ہے تو اس طرح سرسراہٹ آتی ہے. یہ وہ جگہ تھی جہاں پر فرشتے وہ ساری اپنی ذمہ داریاں نوٹ کر رہے تھے, قلم چل رہے تھے اور فرشتے وہ ساری اپنی چیزیں نوٹ کر رہے تھے. تو غرض یہ ہے کہ یہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ والی حدیث میں آیا, فرمایا کہ اس میں سال بھر اگلے سال تک جو بھی وفات پائیں گے ان کے نام دیے جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ رہی کہ جب میرا نام فرشتوں کے حوالے ہو کہ اب بس یہ آپ کا الوداعی سال ہے اور اس سال آنے والے سال آپ کا وصال ہو جائے گا اور واپسی کے لیے آپ رخت سفر باندھیں گے. تو آپ کی چاہت یہ رہی کہ میں اس مہینے روزوں سے گزار رہا ہوں, شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کی یہ حکمت سامنے آئی. اور دوسری طرف فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بادشاہ ہو, بادشاہ کے سامنے اس کا کوئی تابعدار لایا جائے, خدمت گزار لایا جائے, کوئی بھی اس کا کسی بھی نوعیت سے کوئی بھی اس کا زیر اثر لایا جائے, کسی بھی لحاظ سے اس کی سنوائی کرنی ہو, اسے باس پرس کرنی ہو, لیکن سامنے ہے وہ بھوکا اور پیاسا, تو فرمایا کہ وہ ساری باتیں ایک طرف رکھ دے گا, باس پرس سوالات جوابات سب ایک طرف رکھے گا, بھائی اس کے پہلے کچھ کھلاؤ پلاؤ تو صحیح, بھوکا پیاسا ہے ڈھانچہ اور ہڈیوں کا اور مرجھایا ہوا ہے چہرہ اس کا, بھوک اور پیاس سے نڈھال ہے, اس کو پہلے کھلاؤ پلاؤ, تھوڑی جان تو بناؤ, اس کے سانس دم میں دم آئے, پھر بعد میں بات کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اپنے اعمال کے پیش ہونے والے شعبان کے مہینے میں اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھ کر یہ انداز اپنی امت کو دیا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوں گے, اپنے آپ کو تیار رکھو, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندگی کا مظاہرہ کرتے رہو. ہم اور آپ تو کمزور ہیں, لگاتار پیدل پہ روزے نہیں رکھ سکتے, جب موقع لگ جائے روزہ رکھ لے انسان اسی نیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رمضان کے بعد باقی دیگر 11 مہینوں میں شعبان سے زیادہ کثرت سے کسی اور مہینے میں آپ کبھی روزے نہیں رکھتے تھے, آپ روزے رکھتے چلے جاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے, میں روزے سے ہوں. پیر اور جمعرات کا روزہ بھی بڑے اہتمام سے آپ رکھتے تھے, پیر کے دن کے لیے آپ نے فرمایا کہ میرا یوم پیدائش ہے, شکرانے کا روزہ رکھتا ہوں. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات ان دو دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں بندے کے اعمال پیش ہوتے ہیں, میری چاہت ہے کہ میرا عمل جب بارگاہ رب الجلال میں پیش ہو تو اس میں ہو کہ روزے دار بھی ہیں, اعمال ہیں سارے کے سارے, ساری نیکیوں سے سجا ہوا آپ کا پورا اعمال نامہ ہے, ساتھ میں ایک نیکی یہ بھی ہو کہ روزے دار بھی ہیں, آپ روزے سے تھے جب آپ کا عمل اٹھایا گیا لایا گیا. اللہ پاک ہمیں بھی قدردانی نصیب فرمائے, اور یہ ماہ مبارک جو شعبان کا چل رہا ہے, رجب کا چاند دیکھتے ہی آپ دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان, یا اللہ رجب اور شعبان ہمیں ہمارے لیے بابرکت بنا دے اور رمضان المبارک ہمیں نصیب فرما دے. تو ہم اس مرحلے میں پہنچ چکے ہیں الحمدللہ, جس طرح حرم محترم کعبہ مشرفہ میں پہنچنے والا دو مرحلوں سے گزرتا ہے, ہوائی جہاز جب جا رہا ہو جدہ کے قریب پہنچ جائے آدھے گھنٹے کے فاصلہ پہلے اعلان ہوتا ہے کہ حل آ رہی ہے, میقات آ رہی ہے. میقات وہ جگہ ہے, وہ حدود ہے, وہ بارڈر ہے, جہاں حرم محترم کعبہ مشرفہ کا ارادہ کر کے جانے والا بغیر احرام کے نہیں گزر سکتا, اس سے پہلے پہلے احرام باندھ لیا جاتا ہے, نیت کر لی جاتی ہے, تلبیہ پڑھ لیا جاتا ہے, لبیک اللہم لبیک کی صدایں بلند کر لی جاتی ہیں. تو وہ میقات سے پہلے احرام باندھ کر پھر اس کو عبور کیا جاتا ہے, زمینی سفر ہو, سمندری سفر ہو, ہوائی سفر ہو, میقات سے احرام باندھ کر گزرنا ضروری ہے, ورنہ دم واجب ہو جاتا ہے. وہاں سے جدہ ایئرپورٹ پہ اتر جاتے ہیں, آگے جب چلتے ہیں ہائی وے کا سفر شروع ہوتا ہے مکہ مکرمہ کی طرف. اللہ پاک ہم سب کو حج مبرور سعی مشکور نصیب فرمائے, حج اور عمروں کی سعادتیں نصیب فرمائے. وہ رحل بنی ہوئی آتی ہے قرآن کریم جیسا بڑا خوبصورت ایک انداز دیا, اس کے بیچ میں سے ہائی وے گزرتا, سپیڈ کے اندر انسان حرم محترم کے اندر داخل ہو جاتا ہے. تو یہ پھر حدود حرم ہے, اطراف میں چاروں طرف ادھر مدینہ منورہ کے راستے سے, طائف کے راستے سے, جدہ کے راستے سے, ہر طرف سے وہ حدود حرم ذرا جبریل امین کے تعین کے ذریعے سے متعین ہے, یہ پوری حدود حرم ہے. تو پہلے انسان میقات پار کرتا ہے, پھر انسان حدود حرم عبور کرتا ہے, پھر آگے حرم محترم بیت اللہ مسجد حرام میں پہنچ جاتا ہے. تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ شعبان کی جو رات آ رہی ہے یہ مینارہ نور ہے, ایک نورانی محفل, ایک نورانی مینارہ, اور ایک گویا کہ حدود حرم کی طرح بارڈر ہے کہ اس 15 شعبان کو پار کیا تو گویا کہ ہم رمضان کے اس نزدیک والے مرحلے میں پہنچ گئے کہ بس نصف شعبان ادھر, نصف شعبان ادھر, اور رمضان بالکل ہمارے سامنے ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو رجب المرجب, یہ جیسے ہی چاند نظر آیا یہ دعائیں ہم نے مانگنی کہ یا اللہ رجب اور شعبان ہمارے لیے مبارک فرما, گویا کہ ہم نے وہ میقات پار کر لی اور ابھی یہ شعبان کی 15ویں رات آ رہی ہے کہ ہم حدود حرم کے بارڈر میں داخل ہو جائیں گے, اور دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ہم سب کو سلامت رکھے, صحت اور عافیت کے ساتھ ماہ مبارک نصیب فرمائے, دیکھتے ہی دیکھتے ہم اور آپ اس رات کو گزار کر آگے دیکھتے ہی دیکھتے رمضان المبارک میں پہنچ جائیں گے. ایسا موقع ہوتا ہے جب انسان حج عمرے کے لیے جاتا ہے تو پہلے سے تیاریاں کر کے جاتا ہے, معافی تلافی کر کے, لیکن جب وہ موقع قریب آتے ہیں پھر سنورتا ہے, سدھرتا ہے اور اپنا احرام احرام ٹھیک کرتا ہے اور زبان پر دعائیں اہتمام اور وہ پڑھتا پڑھاتا داخل ہوتا ہے. تو ہمارا بھی یہی انداز ہو کہ رمضان المبارک جو بخششوں کا سمندر ہے, انوارات تجلیات برکات کے نزول جس میں ہوتے ہیں, اس کے آنے سے پہلے ہم بھی تیاری پکڑ لیں, اللہ میں سے دعائیں مانگتے رہیں, یا اللہ کوئی آزمائش کوئی مصیبت کوئی آفت کوئی ناگہانی نہ آئے. ایک لخت منٹوں میں انسان چل بستا ہے, اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ذرا سا کرنٹ لگا چل بسا, ذرا سا کوئی حادثہ پیش آیا انسان گیا. علماء والحفیظ ہمارے دوست بتا رہے تھے کہ وہ نوجوان لڑکا سامنے فیکٹری میں کام کرتا ہوا, روز کام کرنا لفٹ کے اندر سامان لوڈ کرنا اتارنا چڑھانا, اس دن بس موت لکھی تھی, اوپر آیا وہ جو لفٹ لوڈ کرنے چڑھانے اتارنے کی جو لفٹ تھی اس میں لا کے سامان رکھنے لگا, نہ جانے کیا ہوا, بس کیا ہوا نظر نہیں آیا کیا نہیں ہوا کہ بےچارا لفٹ میں گر گیا, لفٹ نیچے تھی 3 منزل نیچے تھی اور وہ خانہ کھلا ہوا تھا, اور بےچارا سامان رکھنے کے چکر میں اوپر سے نیچے آ گرا, اللہ کا پیارا ہو گیا. اللہ میاں کے فضل کرم ہوتے ہیں کہ اللہ پاک انسان کو چلتا ہاتھ پاؤں رکھتے ہیں, صحت اور عافیت سے رکھتے ہیں. ابھی زہر میں بچہ ملا, یہاں پلستر چڑھا ہوا, کہا کھیلتے کھیلتے گر گیا, ہاتھ چٹک گیا ٹوٹ گیا. اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ پاک سلامت رکھتے ہیں, ورنہ لمحوں کے اندر کیا سے کیا ہو جاتا ہے. تو بندہ بندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر لپٹ چپٹ کر مانگتا رہے, بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے. ہم حج کر رہے تھے ماشاء اللہ 2017 میں, تو ہمارے ساتھ چل رہے تھے ہمارے بھائی کے دوست حج کے, وہ لیڈر ہیں وہ بھی, تو فرما رہے تھے یہ باتیں چل رہی تھی. اللہ اپنے فضل و کرم سے حج کی ذمہ داری آسان فرماتے, اور پورا ہم لوگ اس وقت سرنگ سے گزر رہے تھے, مینا کے اندر کنکریاں مار کے حرم محترم کعبہ مشرفہ کی طرف جا رہے تھے, لاکھوں کا سمندر پورا ایک ٹھاٹے مارتا وہ حاجیوں کا سمندر جوش و خروش. اسی اس میں بتانے لگے کہ یہ وہ سرنگ ہے, سرنگ میں ایک دفعہ ہم حج کر رہے تھے ہمارے ساتھ چلتے ہوئے حاجی صاحب, ذرا سے پاؤں میں ٹھوکر لگی گرے اور ہڈی ٹوٹ گئی. تو لمحوں کے اندر اس طرح بھی رہتا ہے کہ انسان ہنستا بولتا چل رہا ہے اور لمحوں کے اندر اسپتال, اور اسی اس میں خدا نہ خواستہ ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں بعض دفعہ. تو اللہ کا فضل و کرم شامل حال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو چلاتے رہتے ہیں, صحت اور عافیت عطا فرماتے ہیں, ہمت اور قوت عطا فرماتے ہیں, اور یہ سنہری لمحہ سنہری موقع 5 نمازوں کے یہ اوقات یہ لمحات بڑے مبارک ہیں. ہر وقت جب اذان کا نماز کا داخل ہوتا ہے تو رحمتیں شروع ہو جاتی ہیں, نئے جھونکے شروع ہو جاتے ہیں. عصر کا وقت ہوا, عصر کی نماز کے جھونکے شروع ہو گئے. مغرب کا وقت آیا, مغرب کی نماز کی برکتیں اپنے ساتھ لایا. عشاء کا وقت آیا, عشاء کی نماز کی برکتیں اپنے ساتھ آ گئیں. تو یہ دن کے اعتبار سے جھونکے چلتے ہیں ہواؤں کے, صبح فجر سے شروع ہو جاتے ہیں تہجد کے وقت سے, تہجد کا وقت پھر فجر کا وقت پھر اس کے بعد ظہر کا وقت, یہ اللہ پاک کی طرف سے موقع ملتے ہیں. مؤذن اذانیں دیتا ہے, بلاتا ہے, پکارتا ہے, جھنجھوڑتا ہے, آ جاؤ کامیابی کی طرف, آ جاؤ نماز پڑھ لو, توحید کے زمزموں کی طرف بلاتا ہے, اللہ اکبر سے شروع کر کے لا الہ الا اللہ پر ختم کرتا ہے. اس کے بعد پھر جمعے پہ جمعہ آتا ہے, جمعے کے جمعے بھی انسان جو جمعے پڑھ لیتا ہے تو پچھلے جمعے تک کے تمام گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے موقع عطا فرماتے فرماتے سال بسال اللہ پاک نے رمضان بھی رکھا ہے. رمضان پچھلے رمضان تک کے درمیان میں ہونے والے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے, جمعہ پچھلے جمعے سے درمیان میں ہونے والے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے, دو نمازیں درمیان کے اندر ہونے والی کمی کوتاہیوں کا کفارہ بن جاتی ہے. یہ سنہری موقع اللہ پاک نے بندوں کے لیے رکھے ہیں, سنوارنے کے لیے, نکھارنے کے لیے, ان کو چمکانے کے لیے, روشن کرنے کے لیے. تو بندہ جب بندگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوا آگے بڑھتا ہے اخلاص کے ساتھ, نیت صاف ہو, اللہ تعالیٰ کو منانے اور اس کو راضی کرنے کی نیت ہو. ہمارے دوست بتا رہے تھے آج ان کے اماموں کا انتقال ہوا باہر ملک میں, بتایا کہ جب وقت قریب آ گیا, کینسر کا مرض تھا, مدت تکلیف جھیلتے رہے لیکن جب وقت قریب آیا سب کو جمع کر لیا اور کہا کہ یاسین پڑھتے رہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے جانے والوں کو یاسین سنایا کرو. آخر کوئی وجہ ہے اس کی؟ جو جاتے جاتے یاسین سن کے جائے گا بیڑا پار ہو جائے گا. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. حضرت مولانا مفتی ظہر علی خان صاحب تو اتنی بڑی سعادت پا گئے کہ جیتے جی خواب جب دیکھا اس میں اپنا تمام وہ مراحل اور قبولیت اور مقبولیت اور محبوبیت دیکھ گئے, پھر اس میں اپنی فجر کی نماز اور اپنے قرآن کریم کی خدمات اور ساری چیزیں وہ دیکھی تھی جو خواب میں دیکھ کر اپنے طلبہ کو سنایا تھا. وہ خواب اس کا بڑا وہ کلپ مشہور ہوا تھا. اور فرمایا کہ اگر میرے پاس سونا ہوتا تم لوگوں پر اس خواب کی خوشی میں سونا لٹا دیتا. اور پھر باقاعدہ اس کے پس منظر میں وہ حدیثیں بھی ہیں ساری جس کے اندر وہ ساری خوشخبریاں جمع ہیں. آخر میں جب وقت آ گیا اسپتال میں تھے خود سورہ یاسین پڑھتے 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 اللہ کے پاس چلے گئے. ورنہ انسان کے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں, دل دماغ کام چھوڑ دیتا ہے نزا کی کیفیت میں. اور ایک انسان ہے جس کا دل دماغ صحیح کام کر رہا ہے اور پڑھتے پڑھاتے اللہ کے پاس جا رہا ہے, سورہ یاسین کی تلاوت کرتے کرتے سانس مکمل ہو گئے. بندہ جب ساری زندگی اللہ رسول کے ساتھ جڑا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی پھر والیانہ انداز کی زندگی عطا فرماتے ہیں, قابل رشک خاتمہ بھی نصیب فرماتے ہیں. تو ہمارے دوست کے ماموں نے آخر وقت میں جمع کر لیا سب کو بھی, سورہ یاسین پڑھتے رہو پڑھتے رہو, اور کلمہ پڑھتے پڑھتے اللہ کے پاس چلے گئے. ایسے پیارے خاتمے اللہ پاک عطا فرماتے ہیں انسانوں کو. ایک تھے ہمارے استاد کے کوئی ماموں لگتے تھے بزرگ, تو فرمایا کہ وہ چترال کے تھے, رات کا وقت تھا اور کوئی اپنے جو ان کے خدمت گار ہوں گے بار بار پوچھتے تھے اب کیا ٹائم ہو گیا, اتنا بج گیا, اچھا اب کتنے بج گئے, اتنے بج گئے. کوئی خاص وقت آیا جیسے رات 11:30 بج گئے, اچھا 11:30 ہو گئے, اٹھ کر بیٹھے, داڑھی واڑی صحیح کی, اپنے کپڑے وپڑے صحیح کیے, ایسے اٹھ کے بیٹھ گئے اور کلمہ ولمہ پڑھنا شروع کر دیا جیسے انسان کو تیاری کر رہا ہوں, اور کلمہ پڑھتے پڑھتے دیکھا تو لیٹ گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے. ایسے جیسے وقت مقرر ان کو پتا تھا کہ اتنے بجے میری روانگی ہے, اور وہ وقت کے اوپر تیار ہو کے اپنی داڑھی واڑی سیٹ کر کے اور پھر کلمہ پڑھتے 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 دیکھا تو اللہ کو پیارے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ پھر ایسے معاملات فرماتے ہیں کہ ان کا جینا بھی بڑا مبارک عطا فرماتے ہیں, جانا بھی بڑا مبارک عطا فرماتے ہیں. جانا تو سب کو ہے, لیکن کامیابی کے ساتھ انسان پلٹے اپنے ساتھ اللہ میاں کی رضا اور خوشنودی اس کا سرمایہ ساتھ ہو. اللہ تعالیٰ جب بندے سے راضی ہوں خوش ہونا بس بیڑا پار ہے. خدا کی قسم حدیث مبارک میں آپ نے فرمایا کہ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے آیا اور کچھ حقوق ساتھ میں ہوں گے جو رہ گئے تھے, چوک ہو گئی تھی کہیں, حق تلفی رہ گئی تھی, اللہ تعالیٰ وہاں اس کے لیے انتظام فرمائیں گے. فرمائیں گے بھائی دیکھو تمہارا بندے کے اوپر حق ہے, معاف کر دو. بندہ کہ میں معاف نہیں کروں گا, مجھے تو اس سے اپنا حق چاہیے. حالانکہ وہ بندہ اللہ میں کا لاڈلا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بچانے کے لیے پھر وہاں کیا معاملہ فرمائیں گے. فرمائیں گے دیکھو دو باتیں ہیں, یا تو اس سے تم اپنا حق لے لو وہ تو تمہارا اپنا محدود حق ہوگا, یا پھر اس کو تم معاف کر دو, اس کے بدلے میں تمہیں جو کچھ ملے گا تو اپنی دائیں طرف ذرا نظر اٹھا کر دیکھو. جب دائیں طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا تو وہاں اس قدر بڑے بڑے انعام اور اکرام اور اعزاز ہوں گے. اللہ میاں فرمائیں گے اگر میرے اس بندے کو معاف کرو گے نا تو تمہیں یہ انعام ملیں گے, وہ دیکھتے ہی معاف کر دے گا. کیوں؟ اللہ میاں کو راضی کر کے گیا تھا, لیکن کوئی کوتاہی رہ گئی انجانے میں, جس کوئی حق تلفی رہ گئی جو نہیں نبھا سکا نہیں ادا کر سکا, وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اس کے بچانے کے لیے انتظام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے دو چیزیں رکھ دیں گے, بھائی میرے بندے کو معاف کر دو, میرا لاڈلا ہے چاہیتا ہے, میں نے تو معاف کیا اس کو, تو معاف نہیں نہیں میں معاف نہیں کروں گا, اس نے میرا حق تلف کیا, مجھے اپنا حق چاہیے. تو پھر اللہ پاک تو ظاہر ہے وہاں تو انصاف کا فیصلہ ہے, اس کو اپنا حق چاہیے تو فرمائیں گے اچھا چلو ٹھیک ہے, یا تو اپنا حق لے لو یا پھر یہ دیکھ لو ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز لے لو. وہ انعام اتنے بڑے بڑے ہوں گے فوراً وہ معاف کرنے پر آمادہ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی, اس کو راضی کرنا, یہ سب سے بڑا انسان کی کامیابی کا سرمایہ ہے. جس بندے بندی نے اللہ کو راضی کر لیا, خوش کر لیا, اور اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اپنے بتائے ہوئے طریقوں سے, جو اس نے خوشنودی کے طریقے رکھے ہیں, فرائض اور واجبات, سنن اور مستحبات, اور وہ پورا نقشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ذریعے اللہ پاک نے دے دیا کہ میرے پیارے حبیب کی جو زندگی ہے یہ میری پسندیدہ زندگی کا نقشہ ہے, اس زندگی پر چلو گے میرے بن جاؤ گے. یہ بہت تگودو ہو, لگن ہو اللہ تعالیٰ کو پانے کی. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب, دو طریقے ہوتے ہیں. اللہ پاک بسا اوقات تو کسی بندے کو خود اپنی آغوش رحمت میں کھینچ لیتے ہیں. سن لے اے دوست, زندگی میں دن بھلے جب آتے ہیں گھات ملنے کی, خود آپ ہی وہ بتلاتے ہیں. بعض دفعہ خود اللہ میاں ذریعہ و سبب بنا دیتے ہیں ہدایت کو, نجات کا کوئی ذریعہ و سبب بنا اور بندہ راہ ہدایت پر راہ راست پر آ جاتا ہے. اور بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بندے کی لگن دیکھ کر اللہ پاک اس کو اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ جس کو چاہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے, اپنا بنا لیتا ہے. ویہدی الیہ من ینیب, اور جو اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے, لگن کے ساتھ مگن رہتا ہے, اللہ تعالیٰ کو منانے میں لگا ہوا ہے, راضی کرنے میں لگا ہوا ہے, اور یہ راضی کرنا اپنی مرضی سے نہیں, اپنی مرضی سے کچھ کرے گا وہ بدعت بن جائے گی, خرافات بن جائے گی, رسم و رواج بن جائے گی, کیا کچھ بن جائے گا. طریقہ وہی ہو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا دیا ہے. ہر سنت یہ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ہے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کا شعر ہے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو گے نا سیدھے جنت میں پہنچو گے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اللہ سے ملنا ہو صحیح رہبری رہنمائی کے ساتھ, کسی ایک مرکز سے جڑ کر, میں نے پچھلے مضامین میں عرض کیا تھا, پیوستہ رہ شجر سے, امید بہار رکھ, کسی ایک مرکز سے انسان جڑ جائے، کسی ایک جماعت سے انسان جڑ جائے، کسی ایک فرد سے کسی مرشد اور مربی سے جڑ جائے، کسی عالم دین سے کسی اللہ کے نیک بندے سے جڑ جائے، اپنی مرضی سے چلے گا، شیطان اس کو ورغلا کے اغوا کر کے کہیں نہ کہیں وہ چکر لے جائے گا اور وہ گمراہی کی طرف بھٹک جائے گا. آپ نے جو زمین پر لکیر کھینچی تھی، سائڈ میں چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی، فرمایا دیکھتے ہوئے نقشہ؟ جی ہاں یا رسول اللہ. فرمایا کہ یہ جو لمبی لکیر ہے نا، یہ صراط مستقیم ہے، یہ چھوٹے چھوٹے جو خط میں نے لکیریں سائڈ میں ڈالی ہیں، یہ شیطان کے راستے ہیں. ادھر ادھر شہوت پرستی، غصہ، غیظ، غضب، حسد، تکبر، بڑائی، کینہ، دشمنی، عداوت، مال کی لالچ، یہ وہ طرح طرح سے، یہ ہر موڑ پر انسان کے شیطانی راستے ہیں. فرمایا جو ادھر ادھر نکلا بھٹک گیا، جو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاتا وہ سیدھا چلے گا، راہ راست پر چلتا چلتا جنت میں پہنچ جائے گا. تو کسی مربی، کسی رہبر رہنما کا دامن پکڑ کے انسان چلے، ان سے ملنے کی ہے بس ایک یہی راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر. جو اللہ کے ملنے والے ہیں، وہ جو شعر بڑا پیارا لگتا ہے، اختر وہ با خدا کبھی ہو جائے گا ضرور، رہتا ہے روز و شب جو کسی با خدا کے ساتھ. ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے علماء کے ساتھ عام لوگ لگتے ہیں، تھوڑے دن لگے خدمت کرتے 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 وہ ان کے ساتھ ایسے ہوگا سفر حسر ہر جگہ ساتھ 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 ساتھ، پھر لوگ بڑے حضرات سے ملنے کے لیے ان کا سہارا لیتے ہیں کہ یار ہماری بھی ملاقات کرا دو، تمہارے فلاں بزرگ سے، فلاں بڑی شخصیت سے بڑے تعلقات ہیں، ہمارا بھی ذرا سے. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ ساتھ لگا، دوستی اور تعلق اتنا ہو گیا کہ ہمیشہ سفر حضر میں ہر چیز میں وہ ساتھ ساتھ ہیں، شانہ بشانہ ہیں. اللہ تعالیٰ کے بھی ایسے نیک اور محبوب بندے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے مانتے ہیں، پھر اچھی طرح جانتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ایسے لگن کے ساتھ مگن رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور لاڈلے ہو جاتے ہیں. ان محبوب بندوں کے ساتھ جب انسان جڑتا ہے، ان کو بھی محبوبیت ملتی ہے، اس صحبت کا اثر ملتا ہے کہ ان کے اندر بھی محبت، اللہ تعالیٰ کا تعلق، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایک مومن کی والہانہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، محبت میں شدید درجے کے ہوتے ہیں. تو پھر وہ محبت جب محبت والوں کے ساتھ رہے گا، اختر وہ با خدا کبھی ہو جائے گا ضرور، رہتا ہے روز و شب جو کسی با خدا کے ساتھ. تو رات دن جب اللہ کی باتیں سنے گا، اللہ کے رسول کی باتیں سنے گا، صحابہ کے تذکرے سنے گا، تو اس کے دل میں بھی جوش، ولولا، ایمانی حرارت اور جذبات تازہ ہوں گے، ایمان عروج پر جائے گا اور انسان کو سنبھل کر چلنے کے طریقے ملیں گے. تو انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے اندر لگا رہے سنت طریقوں کے مطابق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کے طریقے بھی بتائے، ہلاکت و بربادی کا راستے بھی بتائے. فرمایا کہ تین چیزیں جو انسان کو برباد کر دیتی ہیں، فرمایا کہ وہ خواہشات جن کی پیروی کی جائے، دل نے چاہا، دل میں آیا، دل چاہ رہا ہے، یہ دل چاہنا یہی انسان کی خواہش نفس ہے. دل چاہ رہا ہے کوئی ٹی وی، کوئی ڈرامہ، کوئی ویڈیو، کوئی گندی چیزیں، کوئی گانے بجانے، کوئی الٹی سیدھی، یہ سب چیزیں دل کے چاہنے پر جو انسان کرتا ہے. فرمایا کہ تین چیزیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، وہ خواہش، نفس کی خواہش، وہ چاہت، وہ دل کا چاہنا جس کی پیروی کی جائے کہ انسان کو ہلاکت کی طرف لے جائے گی. شہوت ہو، غضب ہو، یہ جڑ اور بنیاد ہیں، اسے کئی گنا پھوٹتے ہیں. اس کے اوپر قابو پانا، اعتدال کے اوپر رہنا اور اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر چلانا، یہ تب ہوتا ہے جب کسی سے انسان تعلق جوڑ کے چلتا ہے، راہ مشورہ لیتا ہے، صلاح مشورہ لیتا ہے، ورنہ خود انسان اپنا علاج کرنے بیٹھ جائے تو پھر یہ جس طرح جسمانی امراض کے اندر انسان ڈاکٹر کے پاس، طبیب کے پاس جب تک نہ جائے، خود گھر میں دوائیاں کھاتا رہتا ہے، کچھ فائدہ نہیں ہوتا، الٹا نقصان ہوتا رہتا ہے. لیکن جہاں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، اگلے ہی دن سے ماشاءاللہ شفا شروع ہو جاتی ہے. تو روحانی امراض میں بھی کسی نہ کسی معالج سے انسان رابطہ رکھے، اور جو روحانی روگ ہوتے ہیں، روحانی امراض ہوتے ہیں، اس میں رہبری رہنمائی لیتا رہے، تو تب انسان کے اندر بہت جلد جلا پیدا ہوتی ہے، نورانیت آتی ہے، عبادت کا نور ملتا ہے، سکون اور قرار کے ساتھ تعلق مع اللہ نصیب ہوتا ہے. پھر اس کو یہ محفلیں اور اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کی یادیں، اس میں لطف اور حلاوت آنے لگتی ہے. مسجدوں میں دل لگتا ہے، تلاوت میں دل لگتا ہے، ذکر و اذکار پہ زبان ہر وقت چلتی رہتی ہے، گناہوں سے نفرت اور کدورت ہوتی ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، حضرت مولانا حکیم اختر صاحب فرما رہے تھے کہ جتنا اپنے آپ کو انسان محتاط رکھ کر اللہ تعالیٰ کو منانے میں لگتا ہے نا، اس سے زیادہ کوشش کرے کہ ناراضگی کے کاموں سے بچائے. یہ جو گناہ ہے نا، ساری محنت پر پانی پھیر دیتے ہیں. عبادت کی، نماز، تلاوت، ذکر و اذکار، سب کچھ کیا، پھر بد نظری کر لی. اس بد نظری نے ساری ہمارے عبادت کے نور کو جلا کر بھسم کر دیا، وہ دل ظلمت اور تاریکی سے لبریز ہو گیا. میں نے حدیث سنائی تھی، جمعے کے دن کے تین افراد ہیں جن کی آنکھوں کو جہنم کی آگ دیکھنا نہیں ہوگی، جن کی آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں دیکھنی پڑے گی. تین آنکھیں ہیں، تین افراد ہیں، تین قسم کے خوش نصیب اشخاص ہیں کہ جن کی آنکھوں کو دوزخ کی آگ نہیں دیکھنی ہوگی. ایک وہ خوش نصیب مجاہد فوجی، آج کے دور میں یہ فوج ہمارے اسلامی سرحدوں کے محافظ ہوتے ہیں، اور جس ملک کی فوج نہ ہو تو کچا نوالا نمارا کچا بالی جاتا ہے. غزہ اس کی جیتی جاگتی منہ بولتی تصویر ہے کس طرح مسلمانوں کو آج چبایا جا رہا ہے اور کو کچلا جا رہا ہے, آگ اور شعلوں کے اندر ان کو جھلسایا جا رہا ہے. جس ملک کی فوج طاقتور ہو اور الحمدللہ ایٹمی صلاحیت ہے تو دشمن چیختا دھڑکتا بہت ہے لیکن کر نہیں پاتا کچھ. اس کو پتہ ہے کہ پھر عدلے کا بدلہ بھی ملے گا, جیسی کرنی ویسی بھرنی بھی پڑے گی. تو یہ وہ جو ایک دفاعی پوزیشن انسان کی مضبوط ہو, تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اسلامی سرحد کا جو محافظ ہے بارڈر کے اوپر پہرہ دیتے ہوئے جس کی آنکھ جاگی, فرمایا کہ اس آنکھ کے اوپر دوزخ کی, اس آنکھ کے اوپر دوزخ کی آگ حرام ہے. جو محافظ ہے اسلامی سرحد کا, اسلامی بارڈر کا, اور وہاں دن ہو یا رات ہو لیکن وہ نگرانی کر رہا ہے, دشمن کے اوپر نظریں گاڑ کے رکھے ہوئے, اور وہاں بارڈر کے اوپر پہرہ دے رہا ہے. انٹرویو آتے ہیں بسا اوقات انسان کو رونا آ جاتا ہے کہ ہم یہاں عیش اور آرام چین سکون راحت کو مزے سے سکون سے امن کی نیند سوتے ہیں اور ہمارے لیے یہ لوگ راتوں کو جاگے ہوئے وہاں جانوں کی بازیاں بھی دیتے ہیں. آئے وقت حملے ہو جاتے ہیں, جھڑپیں ہو جاتی ہیں, کبھی کہیں کبھی کہیں, اور گئے تھے صحیح سالم اور پھر تابوت تیار ہو کے ان کے علاقوں میں پہنچ جاتا ہے. اس لحاظ سے فرمایا کہ پہلے نمبر پر وہ آنکھ جو اسلامی سرحد کی حفاظت کے لیے جاگتی رہی, دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر اور خوف سے روئی آنسو بہائے, اس آنکھ کو دوزخ کی آگ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اللہ ہم سب کو اپنے ڈر اور خوف میں رونے والا رونے والی آنکھیں نصیب فرمائے. نمبر تین پہ فرمایا کہ وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کی بھی چیزوں سے بچتی رہی, اللہ کی حرام کی بھی چیزوں سے بچتی رہی, اس آنکھ کو بھی دوزخ کی آگ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تو بڑی فضیلت ہے. پچھلے مضمون میں نے عرض کیا تھا جتنی مرتبہ دنیا میں اس نے اپنے آپ کو حرام سے بچایا تھا اتنی مرتبہ اللہ پاک اپنی دیدار کی لذت اس کو عطا فرمائیں گے. تو یہ گناہ ہوتے ہیں بظاہر دیکھنے میں چھوٹے لگتے ہیں, گانے سننا ہے, زبان سے چغلی غیبت کرنا ہے, طنز اور طانے دینا ہے, دل آزاری کی باتیں, ہاں سے ظلم و زیادتیاں ہیں, حق تلفیاں ہیں, مالی غبن ہے, خرد برد ہے, یہ دیکھنے میں چھوٹے گناہ لگتے ہیں انسان کو. چور اور ڈاکو کو تو انسان بڑا مجرم سمجھتا ہے, خود کہاں کہاں چوریاں کیے ہوئے ہوتا ہے, کہاں کہاں ڈنڈیاں مارتا ہوتا ہے. اور عند اللہ شریعت ہمارے سے یہ بھی چوروں میں تصور ہوتا ہے کہ خیانتیں کر رہا ہوتا ہے, حق تلفیاں کر رہا ہوتا ہے. ان گناہوں کی وجہ سے ساری کری کرائی محنت پر پانی پھر جاتا ہے. وہ جو صاف ستھرا زمزم کا گلاس ہو دو قطرے پیشاب کے ٹپک جائیں سارا ضائع, کوئی نہ پینے کے قابل نہ کسی استعمال کے قابل. تو یہ گناہوں کی نحوست برباد کر دیتی. تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جتنی تک دو کرنی ہے اس سے زیادہ فکر کرنی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھ کے جس کے ہم عادی مجرم بن چکے ہیں, کوئی آنکھوں کا گناہ, کوئی کان کا گناہ, کوئی زبان کا گناہ, کوئی شہوت کا گناہ, کوئی ادھر کے کوئی جوانی کے گناہ, اور کوئی دوستی لا یعنی ادھر ادھر کیا کچھ, اور جس کو حرام خوری کے پڑ جائیں چسکے, رشوت لیے بغیر وہ اس کا کام نہیں چلتا. بعض لوگ اچھے خاصے گزر بسر ہوتا ہے لیکن پھر وہ سود لے کے بیٹھ جاتے ہیں, سودی قرضے لے کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ کہاں سے کہاں پھر تباہی بربادی کو وہ اپنے لیے دعوت دیتے. تو یہ چیزیں ہیں جو انسان کو برباد کر دیتی ہیں, نقصان پہنچاتی ہیں. تو فرمایا کہ نیکی کرنا, اعمال کو بچانا, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا جتنا ضروری ہے اتنا ہی زیادہ فرمایا گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری ہے. جب گناہوں سے انسان بچے گا, صاف ستھرا رہے گا, مبارک زندگی ہوگی, تھوڑے اعمال ہوں گے لیکن بڑے بابرکت اور کامیابی کا ذریعہ بن جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تین چیزیں جو ہلاکت کا باعث بنتی ہیں, وہ خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے, نمبر دو فرمایا کہ وہ مال کے حرص و لالچ جس کی پیروی کی جائے, مال چاہیے, اسٹیٹس بڑھ جائے, مال ذرا کم ہے, ابھی غریب ہوں امیر بن جاؤں, ابھی اس علاقے میں اس علاقے میں چلے جاؤں, ابھی کرایہ کا مکان ہے اپنا بنا لوں, اس چکر میں حلال حرام کی تمیز مٹا دی. کہیں ایسا موقع آ گیا جہاں پیسہ آ رہا ہے غلط بیانی سے, دھوکے بازی سے, خرد برد سے, ادھر ادھر سے کر کر کے انسان نے جمع جوڑ شروع کر دیا, اور بچوں کو بھی پیٹ پالنا ہے, ذرا بچوں کو مہنگائی کا دور کوئی بھی بہانہ بنایا اور حلال حرام مکس کرنا شروع کر دیا. فرمایا کہ وہ مال کا حرص و لالچ جس کی پیروی کی جائے یہ ہلاکت کا باعث بنے گا, اس میں کامیابی نہیں ہو سکتی. اور نمبر تین فرمایا کہ اعجاب المرء بنفسہ, انسان کو خود اپنے آپ کو کچھ سمجھنا, میں بھی کچھ ہوں, ہم چما دیگر بھائی میں بہت کچھ ہوں, مزاج کے اعتبار میرا غصہ بڑا تیز ہے, اور بھائی میں کسی کے سامنے چپ نہیں ہوتا, میں تو سنا دیتا ہوں. یہ ساری بدتمیزیاں بد اخلاقیاں اعلیٰ درجے کی کڑواہٹ ہیں, وہ اس کو بڑا گھمنڈ سمجھ کے بیان کرتا ہے, میں تو کھری کھری سناتا ہوں, میں تو عیب سامنے بتا دیتا ہوں, میں تو ایسا نہیں ہوتا. یہ بہت بڑا عیب ہے کہ اعجاب المرء بنفسہ, کہ انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھے, سمجھنے لگ جائے کہ میں کچھ ہوں دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی, مال و دولت کا اس کے اندر گھمنڈ آ جائے, عہدے و منصب کا گھمنڈ آ جائے. جوانی میں انسان کو اپنے شباب کا گھمنڈ ہوتا ہے, میں بڑا صحت مند, بڑا طاقتور, تھوڑی سب نے صحت بنا لی, اور سمجھتا ہے کہ میں جس سے تو کوئی پہلوان ہے ہی نہیں. تو یہ جوانی کا گھمنڈ، مال و دولت کا گھمنڈ، حسن و جمال کا گھمنڈ اور تعلیم کا گھمنڈ، آگے چل کے عہدے اور منصب کا گھمنڈ، پھر خاندان اچھا ہو تو اپنے اس کا اسٹیٹس اور خاندان، پھر بال بچے ہوں، آل اولاد زیادہ ہو، کاروبار اچھا ہو جائے تو کم گھمنڈ آ جائے. بعض دفعہ انسان کھڑے کھڑے سامنے والے کو اسے بے عزت کرتے ہیں کہ زندہ زمین میں گاڑ کے رکھ دیتے ہیں، اتنے زبان کے خطرناک بول اس کو بولتا ہے کہ طنز و طعنے اور ایسے حقارت کے بول بولتے ہیں کہ اگلا آدمی بےچارا جیتے جی مر جاتا ہے. تو یہ کہا، فرمایا کہ تیسری چیز جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے وہ یہ کہ انسان کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، دوسروں سے عمدہ اور بہتر سمجھنا. اور فرمایا کہ یہ سب سے خطرناک چیز ہے، ان تینوں کے اندر یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ سب سے زیادہ انسان کو تباہ کرتی ہے کہ میں کچھ ہوں. انانیت جس کو کہا جاتا ہے، خناس انسان میں آ جائے کہ اپنے آگے کسی اور کی نہ سنے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بڑی ہستی جو براہ راست 23 سال کے عرصے میں 24,000 مرتبہ جبریل امین آپ کے پاس آئے گئے ہیں، پل پل پہ لمحہ بلمحہ اللہ میں ایک طرح سے رہبری رہنمائی آتی ہے، اب ایسا کر لیں، اب ایسا کریں، یہ آیت، یہ حکم. آیات تو وہی ہوتی تھی اور بعض دفعہ براہ راست آیت کے علاوہ اللہ میں ایک طرح سے رہبری رہنمائی آپ کی ہوتی تھی کہ آپ کو اس طرح کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ جواب دیں، یہ بتا دیں، اس طرح چلیں، اس طرف آئیں، ہر چیز پل پل پہ اللہ میں ایک طرف سے رہبری رہنمائی. ان ہستی کو اللہ پاک نے حکم کیا دیا، وشاورہم فی الامری، جب آپ معاملات طے کیا کریں اپنے صحابہ کی مشاورت کو بلایا کریں، مشورے کے ساتھ معاملات طے کیا کریں، اس میں سب کی رائے آئیں گی، مشورے میں خیر ہے. آپ نے فرمایا کبھی بھی اس شخص کو ندامت اور پشیمانی کے سامنے نہیں ہوگا جس نے کسی بھی معاملے میں، سفر ہو، کاروبار ہو، شادی بیاہ کے معاملات ہوں، کوئی بھی انسان کی زندگی کا موڑ آ جائے چھوٹا یا بڑا، فرمایا کبھی بھی اس شخص کو پچھتانا نہیں پڑے گا، ندامت کا سامنا نہیں کرے گا جس نے اپنے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا. استخارے کا مطلب خیر طلب کرنا، دعا استخارہ دو رکعت نفل پڑھ کے، اللہم انی استخیرک بعلمی کا واستقدرک بقدرتی کا واسالک من فضلک العظیم، چھوٹی سی دعائیں موبائل میں سرچ انسان کرتا آ جاتی، انسان پڑھ لے. حضرت انس ابن مالک سے فرمایا کہ انس 7 دن پورے کر لیا کرو، جب کوئی بڑا معاملہ ہو نا 7 دن پورے استخارہ کر لیا کرو، ضروری نہیں کہ رات ہی کو انسان کرے، دن میں بھی پڑھ سکتا ہے. دو رکعت نفل پڑھی، دعا استخارہ پڑھ لی، سونا بھی ضروری نہیں ہے، بس وہ پڑھی بھی خود بخود اللہ پاک اس کی رہبری رہنمائی فرمائیں گے. ہاں بہتر نہیں ہوتا، رات ہو چکی ہے، یکسوئی کا معاملہ، انسان رات کو اطمینان سے تسلی سے دو رکعت نفل استخارے کے پڑھ لیے، دعا استخارہ پڑھ لی اور سو گیا، بس اوقات خواب میں اللہ پاک واضح اشارہ دے دیتے ہیں کہ یہ کام اچھا ہے یا برا ہے، نفع ہے نقصان ہے، کرنا ہے کہ نہیں کرنا، خیر اور شر دونوں پہلو سامنے اجاگر ہو جاتے ہیں. تو فرمایا جس نے اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا، مطلب خیر مانگی، اللہ میں سے بندہ خیر مانگے اللہ پاک شر دے دیں، کبھی نہیں ہوگا، وہ بندہ کبھی ندامت اور پچھتاوے کے سامنے نہیں کرے گا جس نے اللہ میں سے خیر مانگ لیا، یعنی استخارہ کر لیا. اور فرمایا کہ بندوں سے مشورہ کیا، اللہ سے استخارہ کیا، اور اس معاملے میں جو اس کے سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ تھے ان سے استخارے کے ساتھ ساتھ مشورہ لے لیا. اب اس کے بعد جب یہ قدم آگے بڑھائے گا کامیابی اس کے قدم چومے گی. لیکن جو انسان نہ کسی معاملے میں استخارہ ہے نہ کسی سے مشورہ ہے، ارے بھائی میں بڑا اچھا جانتا ہوں، سب کچھ مجھے معلوم ہے، مجھے پتا ہے، تم چپ ہو جاؤ، تمہیں نہیں معلوم، تم نہیں جانتے، یہ اس طرح کے بہت سارے لوگ بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں، ٹھوکر کھاتے ہیں، پھر منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے کہ ہم نے فیصلہ لیا تھا، اب یہ ناکامی ہو گئی، اب کس منہ سے بتاؤں. تو یہ انانیت، یہ خناسیت، تین چیزیں مہلکات، کہ انسان خواہشات کی پیروی کرے، جو دل میں آیا، جو دل نے چاہا، جو دل میں آ رہا ہے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوں یا راضی ہوں لگا ہوا ہے، اپنی من مانی کرتا ہے، خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے، یہ ہلاکت و بربادی. نمبر دو فرمایا کہ مال کا لالچ، حرص و حوث، انسان جس کے پیچھے چلتا ہو دوڑتا ہو مال کا لالچ، یہ چور ڈکیت اچکے لوٹنے والے یہ سارے مال کے تو لالچی ہیں، جان کی بے پرواہی کے ساتھ جانیں اڑا دیتے ہیں اور نقصان پہنچا دیتے ہیں، اور کہاں سے کہاں نکل کے یہ لوگ مال کے لالچ میں انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہوئے، بھوکے پیاسے درندے بھیڑیوں کی طرح یہ معاشرے کے اندر ناسور بنے ہوئے. کیوں؟ مال کا لالچ، بس پیسہ آ جائے، پیسہ آ جائے، کسی عورت کی عزت خراب ہو، کان اس کا نج جائے، چین گلے سے چھین نہیں پڑ جائے، ہاتھ کے کڑے اتر جائیں، انگوٹھی نج جائے، کچھ بھی ہو، بے پرواہی کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ. کیوں؟ مال کا لالچ، دو پیسے کی خاطر سامنے وہ مقدس ہستی جو ماں بہن بیٹی کا رشتہ سب پامال کر جاتے ہیں. پہلے وقتوں میں کبھی عورت کے اوپر کوئی چوری ڈکیتی کی واردات نہیں ہوتی تھی، اب تو ایسے بدبخت و نامراد پیدا ہو گئے کہ وہ عورتوں کے اوپر زیادہ ہاتھ ڈالتے ہیں کہ عورت زیادہ جلدی ڈر جاتی ہے، سہم جاتی ہے، خوف زیادہ ہو جاتی ہے. علمان والحفیظ، اللہ پاک ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. تو فرمایا کہ خواہشات نفس جن کی پیروی کی جائے، نمبر دو وہ مال کا حرص و حوث و لالچ جس کی تابع داری کی جائے، جس کے پیچھے دوڑا جائے، نمبر تین اعجاب النفس، اعجاب المرء بنفسہ وہی اعظمہن. فرمایا کہ انسان کا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، کمالات کا مالک ہونا، میں بڑے با کمال ہوں، بڑا اچھا ہوں، بڑا ہنر مند ہوں، بڑا باصلاحیت ہوں، بڑا مالدار ہوں، بڑا جو بھی جس انداز کی بھی اپنے آپ نے جھام بڑائی آئی، فرمایا کہ یہ سب سے خطرناک تباہ کن چیز ہے، اس کے لیے انسان ہلاک ہو جائے گا. اور ادھر تین چیزیں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا یا رسول اللہ نجات کا راستہ کیا؟ فرمایا تین چیزیں ہیں، املک علیک لسانک، زبان کو لگام دے کر رکھو، قابو میں رکھو، بے تکی بات کبھی زبان سے مت نکالو، مذاق بھی کرو جائز اچھا اور پیارا، بھلا مذاق کرو کہ سامنے والے کا دل خوش ہو جائے، مذاق میں بھی طنز اور طعنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہے، کسی کی دل آزاری کی اجازت نہیں ہے، کسی کی حقارت اور کسی کی تذلیل کی اجازت نہیں ہے مذاق میں بھی، زبان کو لگام دے کے رکھو، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو۔ نمبر دو فرمایا کہ وب کی اعلیٰ خفیہ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو کہ اللہ، ندامت کے ساتھ آنسو بہایا کرو کہ اللہ زندگی قصوروں میں گزر گئی، مدت تو بہت دی آپ نے، لمبی زندگی تھی لیکن یا اللہ آپ کے شایان شان آپ کی عبادت نہ کر سکا۔ کبھی بھی اکیلے میں انسان اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے، دو منٹ میں آنسو ٹپک جاتے ہیں، اپنے الفاظ بول کے تو دیکھے ٹوٹے پھوٹے، یا اللہ مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا، میں تو آپ کا کمزور بندہ ہوں، سب سے جاہل، سب سے گیا گزرا، سب سے گرا ہوا بندہ ہوں، اور سب سے زیادہ گناہگار بندہ ہوں، سیاہ کار ہوں، پھر بھی اللہ نے پردہ پوشی فرما رکھی ہے اور میرے گناہوں کے اللہ نے ڈھانپ کے رکھا ہوا ہے۔ دو چار بول بول کے دیکھے، اور خاموشی کا کوئی سناٹے کا موقع ہو، مسجد کا کوئی گوشہ عافیت ہو، یا گھر کا کوئی کمرہ ہو اور یکسوئی کا ماحول ہو، دو منٹ میں آنسو ٹپک جاتے ہیں۔ ذرا سا بندگی کا اظہار کر کے دیکھے، اللہ میں کشان کریمی کو سامنے رکھے، یا اللہ تو نے میرے انسان بنایا، ایمان عطا فرما دیا، اتنی بڑی دولت دے دی کہ اللہ چلتا پھرتا بنایا، عافیت کے ساتھ رکھا، معذور نہیں ہوں، محتاج نہیں ہوں، زندہ ہوں، سلامت ہوں، جو بھی اپنی نعمتیں ہیں نا، ان نعمتوں کو الفاظ میں جب بیان کرے گا فوراً آنسو ٹپکیں گے۔ میرا طالب علمی کا ماحول تھا، جب امتحانوں کے دن میں مدرسے میں رکتے تھے، رات پڑھ پڑھ کے جب آخر میں سونے کا موقع آتا، تازہ وضو بنایا، پھر وہاں ہمارا جو جامعہ بن روٹون ہے اس کے بائیں طرف ایک صحن ہے، وہ تھوڑا سا مسجد سے نیچے کی طرف، وہاں سناٹا اور اندھیرا ہوتا تھا، وہاں چیدہ چنندہ دو چار طلبہ آخر میں اپنی نمازیں پڑھتے ہوتے تھے، تو وہاں میں بھی اپنی نمازیں پڑھتا المیہ کو منانے کے لیے، پھر ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتا، فوراً رونا آ جاتا تھا، تصور کرتا تھا اپنے ابا امی کا، ابا امی نے مجھے چھوڑ دیا، مدرسے میں بھیج دیا میرے پڑھائی لکھائی کے لیے، ابا امی سو رہے ہوں گے آرام سے، میرے بہن بھائی سو رہے ہوں گے، اور میں یہاں اکیلا پڑھ رہا ہوں، یا اللہ آپ کے دین کے لیے آیا ہوں، دو چار اپنی باتیں ایسے کرتا تھا، فوراً آنسو بہنا شروع، بس آنسو بہ گئے، اب وہ ہے کہ مہر لگ گئی قبولیت کی، اب دل کھول کے اللہ میں سے مانگتے رہو، کہ جس کی آنکھوں سے دعاؤں میں آنسو ٹپک گئے نا، یہ قبولیت کی مہر ہے، کہ یہ وہ وقت آ گیا کہ بندہ جو مانگ رہا ہے براہ راست قبول ہو رہا ہے۔ طالب علم تو ویسے بھی اللہ کا مبارک اور محبوب بندہ ہوتا ہے، فرشتے اس کے اعزاز اور اکرام ہے، اس کے لیے پر بچھا دیتے ہیں۔ علم دین بہت بڑا نور ہے، بخاری شریف کے تو ابواب کے ابواب ہیں، جب انسان پڑھتا ہے تو اپنی قسمت پر رشک کرتا ہے کہ یا اللہ کتنا بڑا تو نے علم دین کو اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا کہ یہ پورے دین کی روح ہے، جہاں علم ختم ہو جائے گا وہاں ایمان ختم ہو جائے گا، بس علم چل رہا ہے تو یہ ایمان اور اسلام چل رہا ہے۔ آخر وقت میں فرمایا کہ علماء اٹھنا شروع ہو جائیں گے، علم ایسا نہیں کتابوں سے اٹھ جائے گا، فرمایا کہ علماء اٹھنا شروع ہوں گے، علماء کی قلت ہوتے 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 علم کے جاننے والے ماہرین، نائبین، جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ختم ہونے شروع ہو جائیں گے، اس طرح سے پھر جہالت کا دور دورہ ہوگا، ہر طرف سے وہ پھر قال اللہ قال رسول کے سلسلے ختم ہوں گے قرب قیامت میں، اس طرح سے پھر وہ ساری انسانیت ہوگی، لیکن دین نہیں ہوگا، علم عمل نہیں ہوگا، اللہ کو جاننے والے پہچاننے والے نہیں ہوں گے، صرف آخر میں جو اللہ کا لفظ زبان پر لانے والا تھا وہی اس کائنات کی روح بن کر باقی ہوگا، جیسے ہی اس کا دم نکلے گا فوراً قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو اس لحاظ سے میں نے عرض کیا کہ انسان تصور کرے، دھیان میں لائے اپنی بے بسی کو، اپنی کمزوری کو، اپنے کوئی بھی انداز اختیار کرے، آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجات کا دوسرا ذریعہ فرمایا کہ اپنی خطاؤں پر رویا کرو۔ ہر بندے سے اپنے اپنے زندگی میں، جوانی میں، بڑھاپے میں اور موجودہ دور میں بھی گناہ ہوتے رہتے ہیں، خطائیں ہوتی رہتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، تو ڈھیٹ نہ بنے، سرکش نہ بنے، باغی اور جری نہ بنے کہ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اللہ غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا، یہ ڈٹائی نہ ہو، گناہ کو گناہ سمجھے، بد نظری ہو رہی ہے تو گناہ کو گناہ سمجھے، کانوں کی، زبان کی، ہاتھ پاؤں کی، آزاد جوارے کی، شرمگاہ کی اگر بحتیاتیاں ہوئی ہیں، حق تلفیاں، ظلم و زیادتیاں ہوئی ہیں، مالی معاملات کے اندر خرد برد ہوئی ہے کہ خیانت ہوئی ہے، نمازوں میں، روزوں میں، عبادات میں اگر ڈنڈی ماری ہے، کوتاہی ہوئی ہے، تو بندہ بن کر اللہ سے معافی مانگے، جیتے جی زندگی ہے، دم میں دم ہے، اللہ کے آگے آنسو بہاتا رہے، مناتا رہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی لمحے کا ٹپکنے والا، بہنے والا آنسو بیڑا پار کر آ جائے۔ حدیث مبارک میں تو یہاں تک آیا کہ دو زخیوں میں سے ایک دو زخی کی پلکوں کا ایک بال وہ اللہ میں سے سفارش کرے گا، یا رب اس نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اتنا پرنم ہوا تھا کہ میں بھیگ گیا تھا، اللہ تعالیٰ اس پلکوں کے ایک بال کی سفارش پر اس دو زخی کی بخشش و مغفرت فرمائیں گے، اعلان فرمائیں گے، جبریل سر محشر اعلان کر دو کہ دو زخیوں میں سے ایک دو زخی کو اس کی پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال کی سفارش پر اللہ پاک نے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ تو دنیا میں آنسو بہانا، اپنے گناہوں پر، خطاؤں پر اللہ تعالیٰ کو منانا، ندامت کا اظہار کرنا، یہ بندگی ہے کہ اللہ کمزور ہوں، مدد مانگتے رہے عبادات کے اوپر اور کوتاہیوں پر اللہ میں سے معافی مانگتے رہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کرتا رہے. اور نمبر تین آپ نے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں گھر کا ٹاٹ بن جانا. نجات کا تیسرا راستہ، اول فرمایا کہ زبان کو قابو میں رکھو، نمبر دو اپنے گناہوں پر روتے رہو، نمبر تین فرمایا کہ اپنے گھر کے ٹاٹ بن جاؤ، اپنے فتنوں کے دور میں فتنوں کا حصہ مت بنو، اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھو، فتنوں سے بچا کے رکھو. یہ موبائل کا فتنہ بھی بہت خطرناک فتنہ ہے، سمیٹ کے رکھے انسان، بس ضرورت کی حد تک اس کا استعمال رکھے، اور باہر ماحول معاشرے کے اندر بڑے بڑے فتنے پھیل رہے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے. فتنوں کے دور میں فرمایا کہ گھر کے ٹاٹ بن جانا، نجات پا جاؤ گے. اور نیت کے لیے فرمایا کہ اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرو، عمل کے اندر اخلاص پیدا کرو، یکفی کا قلیل من العمل، تمہاری نجات کے لیے تھوڑا سا عمل بھی کافی ہو جائے گا. زندگی کا کوئی سا بھی عمل وہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں ایسا شرف قبولیت پا جائے گا. اللہ پاک فرمائے گا زندگی میں فلاں دن فلاں موقع پر فلاں موڑ پر تم نے فلاں عبادت کی تھی نا، وہ جو جذبہ تمہارا تھا، وہ جو اخلاص تمہارا تھا، وہ ہمیں پسند آیا، جاؤ تمہارا بیڑا پار ہے. تو یہ بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ بھائی تم اخلاص کے ساتھ اللہ کو مناتے رہو، عبادت میں لگے رہو، خرافات سے واہیات سے بچتے رہو، تمہارے لیے تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اطاعت اور وفاداری کی زندگی نصیب فرمائے، عاجزی، انکساری، اخلاص اور اخلاق عطا فرمائے، گناہ اور برائیوں سے اللہ پاک ہمارے لیے بچنا آسان بنا دے. جس گناہ سے بچنا آسان نہ ہو تو اس کے لیے بھی اللہ میں سے دعا مانگے کہ اللہ فلاں گناہ کا مجھے چسکا پڑ گیا، چھوٹتا نہیں، اللہ آپ میرے لیے اس کو مشکل بنا دیں، آپ مجھے آسانی کے ساتھ اس سے چھٹکارا دلا دیں، یا اللہ اس کی لذت کو میرے لیے قدرت میں تبدیل کر دیں. تو اللہ میاں سے مانگے گا، اللہ میاں غیور ذات ہے، بندہ کچھ مانگے اللہ نہ دے یہ نہیں ہوتا، بندہ مانگے گا اللہ میاں ضرور دیں گے. تو اللہ میاں اپنی وہ اللہ میاں سے اپنی اس کمزوری کو بھی انسان ذکر کر کے، یا اللہ میرے فلاں فلاں گناہ ہے، چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن نہیں چھوٹ پاتے، آپ چھوڑائیں، تو اللہ میاں وہ بھی چھڑوا دیں گے. اور یا اللہ فلاں فلاں عبادت کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے آسان بنا دیں. کتنے ہمارے دوست ہیں کہتے ہیں فجر میں سونے کے بعد آنکھ نہیں کھلتی، اس کے لیے بھی انسان اہتمام کرے، جلدی سو جائے، اہتمام سے سو، لا محالہ ضرور بھی ضرور صبح آنکھ کھل جائے گی. زیادتی خود کرے پھر قصور بار دوسروں کو ٹھہرائے، اچھا نہیں ہوگا. اللہ نے تو نظام بنایا دماغ کو بھی ایک آرام کا الارم دیا، وہ الارم پورا وہ وقت پورا ہوتے خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے، دماغ کو پتہ ہے کہ میری نیند کا کوٹا پورا ہو گیا، خود بخود آنکھ کھل جائے گی. کب؟ جب وقت سے انسان سوئے گا، وقت سے سو، رات کو جاگے، اللہ کو منائے. سبق راتوں کو اٹھ کر یاد کرنا سخت مشکل ہے، مگر بیدار راتوں کی ریاضت کام آئے گی. یہ محنت انسان کر لے، دنیا بھی بڑی پر لطف ملے گی، آخرت بھی اللہ پاک بڑی پرسکون عطا فرمائیں گے. جو بندہ اللہ کا بن جاتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس کے ہو جاتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو اپنا بنا لے، اور ہمارا یہاں جمع ہونا، کہنا، سننا قبول و منظور فرما لے. اللہ پاک کے لیے کیا مشکل ہے کہ جو اللہ خود بخود اپنے بندوں بندیوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، اور جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی اللہ پاک ہدایت کا راستہ کھول دیتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو بھی اپنا بنا لے اور ہمارا ہو جائے. تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے، سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. جس کو اللہ کی ذات مل گئی نا، پوری کائنات مل گئی، وارے کے نیارے ہو گئے، پھر ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، ایک اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. یہ بھی ایک شعر حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کا، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اللہ میاں میرے ہو گئے تو زمین اور آسمان کائنات میری ہو گئی، بادشاہ مل گئے، احکم الحاکمین، شہنشاہ عالم مل گئے. جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. اللہ میاں جس کے نہ ہو تو کائنات اس کی نہیں ہے، محروم القسمت ہے. اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. اللہ پاک ہم سب کو اپنا بنا لے اور اللہ پاک ہمارے ہو جائیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم هذا اقبال لیلک وادبار نهارك وأصوات دعاتك، فاغفر لنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. شروع درس میں بھی میں نے عرض کیا، ابھی احباب کچھ زیادہ ہو گئے، اگلا اتوار انشاءاللہ اثر کے درس کی چھٹی رہے گی, اس میں رات میں چونکہ شب برات ہے تو انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد ہمارے بڑے بھائی مفتی عمران الحق صاحب کلیانوی کا انشاءاللہ بیان ہوگا, اور اس کے بعد انہی کی دعا ہوگی. اس کے بعد جو انشاءاللہ اتوار آئے گا اس میں انشاءاللہ زندگی بخیر اصلاحی بیان ہوگا.